تعلق اس کے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس روایت کو اسی مناسبت سے لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے ایک شہر سے ایک بستی سے دوسرے شہر دوسری بستی علم اور حدیث کی باتیں خط کے ذریعے سے لکھنا جائز ہے, ثابت ہے کہ جس طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کر کے حدیث سنیں اس طرح تحریر اور خط و کتابت کے ذریعے سے بھی علم اور حدیث شریف پہنچانا جائز ہے. ویا کہ ترجمۃ الباب کا جو عنوان تھا وکتاب اہل العلم بالعلم الى البلدان, اس کو امام نے یہاں پر ثابت کیا. فقیل لہو, تو آپ کو یہ کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا, کہ عجمی لوگ, انہم کا مرجع عجمی لوگ اور ایک قول میں انہم کا مرجع رومی لوگ, کہ عجمی لوگ یا رومی لوگ خط کو ایسے نہیں پڑھتے, جب مہر لگی ہوگی تو ہی پڑھیں گے. یعنی ایک ہے کہ تحریر سادی سمپل ہو, تو کہا عجمی بادشاہ رومی بادشاہ لوگ سادی سمپل تحریر کو پڑھتے نہیں ہیں, وہ تحریر پڑھیں گے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو. ہویا مہر لگنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی اہم خط ہے, یہ خط کسی ذمہ دار اور بڑے آدمی کی طرف سے ہے, تو مہر ہوگی تو ہی خط پڑھیں گے, بغیر مہر کے وہ لوگ خط پڑھیں گے نہیں. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تو آپ نے پھر مہر مبارک بنوائی. گویا انگوٹھی استعمال کرنے کا مقصد حضور کا ایک ضرورت تھی, یعنی جب ضرورت بتلائی گئی کہ عجمی لوگ مہر کے بغیر خط پڑھیں گے ہی نہیں, تو حضور نے انگوٹھی بنوائی, کیونکہ اس زمانے کے اندر آج کی طرح مہر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں تھی, وہ انگوٹھی کے اندر ہی مہر کا مضمون ہوتا تھا اور اسی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے. تو حضور نے ایک ضرورت کے پیش نظر یہ انگوٹھی بنوائی تھی. اس لیے علامہ شامی نے فتاؤں میں لکھا ہے کہ زینت کے طور پر تو استعمال کرنا مکروہ ہے, کہ بھائی بطور زینت کوئی انگوٹھی استعمال کرے, سسرال سے آئی ہے انگیجمنٹ کی یا منگنی کی, اس نسبت سے تو استعمال نہ کریں. ہاں ضرورت ہو, مسئلہ نہیں کہ آج کل وہ بواسیر کا چھلا بعض لوگ پہنتے ہیں, اسی طریقے سے یہ مہر لگانے کی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی. اب یہ جو لفظ خاتم ہے یہ چار طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تا کے فتح کے ساتھ حاتم، تا کے کسرے کے ساتھ حاتم، اور تیسری لغت ہے خاتام، اور چوتھی لغت ہے کھیتام. چار طریقے سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اور خواتیم اس کی جمع آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مبارک انگوٹھی کے اندر بنوائی. یہ سن 6 یا 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ ہجرت کے 6ٹھے سال یا ہجرت کے 7ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی بنوائی چاندی کی. اسی سے چاندی کی انگوٹھی کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے. چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی مرد استعمال نہیں کر سکتا، اور عورتیں سونے اور چاندی بس دو ہی دھات کی انگوٹھی استعمال کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی دوسری دھات کی انگوٹھی عورتیں بھی استعمال نہ کرے. نقش ہو، اس میں کیا لکھوایا حضور نے، یعنی وہ جو انگوٹھی کا نگینہ تھا اس نگینے پر لکھوایا محمد الرسول اللہ، اتنا حضور نے لکھوایا. چونکہ وہ مہر لگانی ہوتی تھی خط کے اوپر، تو اس میں جس پر خط لکھا جا رہا ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوا خط ہے. اس لیے جو ہے یہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی. اب یہاں ایک اہم بات ذہن میں رکھنا، مہر کا ضابطہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی مہرے بھی ہوگی تو آپ اس کو دیکھیے الٹ کر کے، تو مہر کے اوپر جو تحریر لکھان جو بناتے ہیں وہ الٹی بناتے ہیں. الٹی بنا کر لگائیں گے تو سیدھی لگے گی، یہ اس کا ضابطہ ہے مہر کا. تو حضرات شراح نے یہاں بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے اندر جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ تحریر کی کیا شکل تھی. تو بعض شراح تو یوں فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ الٹا لکھا ہوا تھا، پھر حضور جب اس کو خط کے اوپر لگاتے تھے تو وہ سیدھا ہو جاتا تھا. جیسے کہ عام رواج ہے، عام ضابطہ ہے، اس کے مطابق یہ الٹا لکھا تھا اور لگنے کے بعد سیدھا ہو جاتا تھا. لیکن حضرات شراح کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے نگینے کے اوپر محمد الرسول اللہ سیدھا ہی لکھا ہوا تھا، اور یہ حضور کا معجزہ تھا کہ وہ سیدھا لکھا ہوا ہونے کے باوجود جب حضور مہر لگاتے تھے تو وہ سیدھا ہی چھپتا بھی تھا. یہ معجزہ تھا، اور اسی کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ تحریر مبارک سیدھی تھی، اسی لیے پڑھنے والا بھی آسانی سے پڑھ لیتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پھر حضور جب اس کو لگاتے تھے تو وہ بھی سیدھی ہی مہر لگتی تھی. یہ ایک آپ کا معجزہ تھا. فَأَنِّي أَنظُرُ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس انگوٹھی کی سفیدی کی طرف. یعنی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس انگوٹھے کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے اندر. یعنی مجھے یہ منظر اچھی طرح یاد ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرح کہتے ہیں کہ یہ جو بات حضرت انس نقل کر رہے ہیں یہ تو اس زمانے کی ہے کہ جب انگوٹھی مبارک گم بھی ہو گئی تھی، اس زمانے کی یہ بات ہے. کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ وہ انگوٹھی بعد میں گم ہو گئی تھی، تو انگوٹھی مبارک گم ہو گئی اس کے لمبے زمانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلامیذہ کو یہ بتلایا کہ وہ انگوٹھی کی جو سفیدی تھی، کیونکہ چاندی کی انگوٹھی تھی اس لیے سفید تھی، کا مجھے اچھی طرح یاد ہے اور مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں۔ بعض چیزیں آدمی کو اچھی طرح یاد ہوتی ہے تو آدمی لمبے زمانے کے بعد بھی یوں کہتا ہے کہ وہ چیز بس ابھی میری نظروں کے سامنے ہے، کہ اس دن جو بریانی کھائی تھی بس لگتا ایسا ہے کہ میری نظروں کے سامنے وہ کنچا رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی ماضی کی بات کو حال کے انداز میں تعبیر کرتا ہے اور وہ اچھی طرح یاد ہونے سے قرینے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت انس نے یہی بات ارشاد فرمائی، فَقُلْتُ لِقَتَادَتَ، تو یہ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت قتادہ کو یوں عرض کیا، من قال، یہ جملہ کس کا ہے؟ کہ نقشہ محمد الرسول اللہ، کہ اس انگوٹھی کے نگینے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، کا یہ جملہ کس نے فرمایا؟ تو حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ ہے قال انس، ان کا مطلب، یعنی شعبہ نے حضرت قتادہ کو پوچھا کہ استاد جی یہ جملہ کس کا ہے، تو حضرت قتادہ نے کیا فرمایا کہ یہ جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یوں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شعبہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نقشہ محمد الرسول اللہ، یہ پوچھ رہے ہیں باقاعدہ اہتمام سے اپنے استاد کو۔ تو آپ سب واقف ہیں اچھی طرح کہ حضرت قتادہ تدلیس سے کام لیتے ہیں، اس لیے شاگرد نے پوچھا کہ کہیں یہاں تدلیس تو نہیں ہوئی ہے، اس لیے صراحتاً پوچھ لیا کہ حضرت یہ جملہ کس کا ہے، تو کہا نہیں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ اب ترجمۃ الباب سے ربط تو ہو گیا، لیکن اس روایت سے شراح نے ایک دوسرا استدلال یہ کیا ہے کہ مکاتبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ دین اور علم کی نسبت پر خط و کتابت اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ چیز بڑی مفید ہے کہ دین اور علم کی باتیں خط اور تحریر کے ذریعے سے بھی پھیلائی جائے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک، یہ تو ہے ہی علمی چیز، بعد میں آنے والے اکابر کے بھی خطوط امت کے لیے بہت سارے فائدوں کا ذریعہ ثابت ہوئے، بعد کے دور کے اکابر کے خطوط۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط جو انہوں نے محاذ پر سے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، اشعار کی شکل میں ہے، بڑا زبردست خط ہے، جس کی شروعات ہے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا انک بالعبادۃ تلعب، اس سے وہ خط کی شروعات ہے، بڑا جاندار وہ خط ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات بھی ہے، خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہے، بعد میں تو ہمارے اکابر کے تو مکتوبات خوب شائع ہوئے، حضرت شیخ زکریہ صاحب کے مکتوبات، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب کے مکتوبات، حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ ان کے مکتوبات، تو اس طرح خطوط ہمارے اکابر کے جو شائع ہوئے اس سے امت کو بڑی علمی رہنمائی ملی اور بہت ساری دینی باتیں سیکھنے کو ملی۔ تو اس حدیث شریف سے مکاتبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ علم اور حدیث کی اشاعت کے لیے خط و کتابت کا سلسلہ بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہر لگانا یہ توثیق کی دلیل ہے. توثیق یعنی خط کا مضمون مضبوط اور پکا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ مہر. کہ مہر سے یہ بات پکی ہو جائے گی کہ یہ خط کا مضمون مضبوط ہے. اس لیے فتوے کے آخر کے اندر بھی مہر لگائی جاتی ہے. یہ بھی بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خط لے کر کے آنے والا قاصد اگر یہ گواہی دے دے کہ یہ خط میرے سامنے لکھا گیا, یہ خط جو میرے ذریعے بھیجا گیا, چونکہ قدیم زمانے کے اندر آج کی طرح یہ پوسٹل نظام نہیں تھا, وہاں تو قاصد جاتے تھے خط لے کر کے. تو اگر کوئی قاصد خط لے کر کے مکتوب علیہ کے پاس پہنچا اور وہ گواہی دے دے کہ جس نے یہ خط آپ کو بھیجا ہے اس نے میرے سامنے یہ خط لکھا ہے, تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا, کیونکہ یہاں قاصد باقاعدہ گواہی دے رہا ہے. چاہے مہر لگی ہوئی نہ ہو لیکن قاصد کی گواہی پر بھروسہ کر کے اس خط کو بھی معتبر مانا جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ قاصد کی گواہی نہ ہو بلکہ کوئی اور طریقہ ہو, جس طریقے سے بات واضح ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی نے خط لکھا ہے, یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا کسی اور طریقے سے. جیسے اس زمانے کے اندر کیا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کا موبائل نمبر نام کے ساتھ محفوظ ہے اور آپ نے اس کو واٹس ایپ پر لیا ہوا ہے, اب وہ جو ہے کوئی خط لکھ کر کے آپ کو واٹس ایپ سے بھیجے گا, تو اس کا نمبر پہلے سے آپ کے پاس محفوظ ہے اور اسی نمبر سے وہ خط آپ کے پاس پہنچا, تو یہ قرینہ ہو گیا کہ یہ فلاں صاحب ہی کا خط ہے. چاہے اس کے اوپر مہر نہیں ہے, چاہے کوئی قاصد نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا قاصد موجود ہے شیخ گوگل یا شیخ واٹس ایپ, اور وہ بھی ایک طرح کی توثیق سمجھی جائے گی اور اس کو بھی جو ہے مضبوط سمجھا جائے گا. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جب توثیق ہو گئی, چاہے توثیق قاصد کے ذریعے ہوئی, چاہے توثیق مہر کے ذریعے سے ہوئی, چاہے توثیق کسی اور کے ذریعے سے ہوئی, لیکن مکتوب علی اس خط کو سامنے رکھ کر کے روایت بیان کر سکتا ہے اور اس کو بطور حدیث کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. اس تحریر کو سامنے رکھ کر وہ آئندہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ فلاں بزرگ سے یہ حدیث میں نقل کرتا ہوں, حدثنا کہہ کر اس کی روایت وہ نقل کر سکتا ہے. اس کا اس بات بھی اس کے ذریعے سے ہو جائے گا. جی.
باب من فعل حلف من بشر مجلسه ومن راض بمن من الحلقة فجلس فيها.
یہ نیا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم فرما رہے ہیں, تو سابقہ باب کے ساتھ اس کا ربط کیا ہوگا پہلے وہ سمجھو. پچھلے باب کے ساتھ ربط اس طرح ہوگا کہ مناولہ, پچھلے باب میں مناولے کا تذکرہ تھا, تو مناولے کے لیے مجلس علم کا ہونا ضروری ہے تو جا کر کے مناولہ پایا جائے گا. بغیر مجلس علم کے مناولہ کیسے ہوگا؟ چاہے وہ مجلس علم قلیل مدت کے لیے ہو, چاہے وہ مجلس علم طویل ہو, لیکن علم کی مجلس کا ہونا شرط ہے مناولے کے واسطے. یہ ہے سابقہ باب کے ساتھ اس کا ربط کہ پیچھے مناولے کا ذکر ہے اور یہاں مجلس علم کا ذکر ہے. تو گویا مناولے کے لیے مجلس علم کا ہونا ضروری ہے تو جا کر کے مناولہ ہوگا. اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا وہ اچھی طرح سمجھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں عالم کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مجلس علم کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں. دونوں ہو سکتے ہیں کہ مجلس علم کے آداب کیا ہے اور کسی عالم کی مجلس میں علم کے لیے جائے تو اس کے آداب کیا ہے. تو عالم کے آداب بھی کہے جا سکتے ہیں, مجلس علم کے آداب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. دوسری بات, مجلس علم کے آداب میں اہم ترین باب یہ ہیں, اہم ترین ادب یہ ہیں کہ جب دینی علمی مجلس کے اندر پہنچو تو دیکھو دھیان سے, مجلس میں آگے جگہ خالی پڑی ہے. یعنی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی آ کر کے بھی جان بوجھ کے پیچھے بیٹھتے ہیں, حالانکہ وہ جلدی آ گئے لیکن جان بوجھ کر کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور آگے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ وہ توازن میں پیچھے بیٹھے ہیں, تکاسل میں پیچھے بیٹھے ہیں. تکاسل ہے, توازن نہیں ہے. تو اب جلدی آئے, مسجد میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں, جلدی آ جاتے ہیں لیکن صفحے اول کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہوتی تو وہ پیچھے ہی بیٹھے رہتے ہیں. اذان سے پہلے آئے ہوئے ہیں پھر بھی وہ صفحے ثانی ثالث میں نماز پڑھیں گے, کیسے محروم لوگ ہیں. تو اگر آپ مجلس علم کے اندر پہنچے اور دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو آگے والی جگہ کو پر کر لو, اور اگر آگے گنجائش نہیں ہے تو پھر دیکھو کہ بیچ میں کہاں خالی جگہ چھوڑی ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں بیٹھنے کی ترتیب کے اندر کہ آگے تو جگہ فل ہے لیکن بیچ میں جگہ چھوڑی ہے. یہ کیوں بیچ میں جگہ چھوڑی؟ وہاں پنکھے کی ہوا نہیں لگتی ہے, اس لیے بیچ میں جگہ چھوڑ کر جہاں پنکھا ہے وہاں اتباع ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے انہوں نے بیچ میں جگہ چھوڑی ہوئی ہے. تو اگر بیچ میں جگہ چھٹی ہو تو آپ اس خالی جگہ کو فل کر سکتے ہو. تو مجلس جمی ہوئی لیکن آگے جگہ ہے تو آپ آگے جا کر کے بیٹھ جائیے, بیچ میں خلا ہے اس کو بھی پور کر لو. لیکن اگر مجلس میں کہیں جگہ ہی نہیں ہے, آگے بھی سب ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں درمیان میں بھی سب ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں, تو پھر جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. یہ ہے مجلس علم کا ادب. اور جب مجلس علم کا یہ ادب ہوا تو مسجد کا ادب بھی یہی کہا جائے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیر سے آئیں گے سبق کے اندر اور پھر جو ہے بیان میں واز میں, اور پھر یہ کہ نمایاں جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے آنے کی کوشش کریں گے, حالانکہ تشریف لائے کافی دیر سے لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے ہی بیٹھیں. تو یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے اس مجلس کی. ہاں اگر آنے والا دیر سے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا مقام پہلے سے آگے متعین ہے کہ چاہے وہ دیر سے آئیں گے لیکن ان کے لیے یہ جگہ ہے, یا یہ کہ اب انہیں کو خطاب کرنا ہے اسی لیے ان کے لیے آگے جگہ رکھی جائے, اس کی گنجائش ہے. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے دیر سے آنا اور آگے جو ہے پھر ان کو جگہ چاہیے, غلط طریقہ. تو امام عالی مقام اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مجلس علم کے اندر خالی جگہ ہو تو اس کو پر کر لو. تیسرا مقصد سمجھو, سبق چھوڑ کر کے نہ جاوے وہ بہت بڑی محرومی کی چیز ہے. علمی درس سبق کو چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی کی چیز ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھو بھائی, چھوڑنا دو طریقے سے ہوتا ہے, دو طریقے سے چھوڑنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر چھوڑے, اور دوسرا یہ کہ ذہنی طور پر چھوڑ دے. جسم تو یہاں موجود ہے لیکن ذہن جو ہے گھر پر ہے, یا ذہن جو ہے وہ لذیذ پر ہے, ایسا نہ ہو ذہن بھی یہاں موجود ہوئے اور جسم بھی یہاں موجود ہوئے. ذہنی طور پر بھی درس کو مت چھوڑو اور جسمانی طور پر بھی درس کو مت چھوڑو. دونوں چیز محرومی کا ذریعہ ہے کہ آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا. باب من قعد, جو آدمی بیٹھ جائے جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے, یعنی جہاں مجلس کا مجمع ختم ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاوے دیر سے آنے والا. وَمَن رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ, اور جو حلقے درس میں خالی جگہ دیکھے وہاں بیٹھ جاوے جا کر کے. جی یہ راوی کا ذرا سا تعارف دیکھ لو. یہ جو ہے نا راوی, حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام حارث ابن مالک ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام حارث ابن عوف ہے. پوری بخاری میں ان سے ایک ہی روایت ہے, یاد رکھنا ایک ہی روایت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے. مسلم شریف میں ان سے دو روایت ہے. ایک تو امام مسلم نے اپنی سند سے یہ حدیث نقل کی ہے ان سے, اور دوسری قراءت جمعہ کے باب میں مسلم شریف میں ان سے ایک روایت اور ہے. تو بخاری میں تو ایک ہی حدیث ان کی ہے, اور مسلم شریف میں ایک یہ حدیث اور ایک قراءت جمعہ کے باب میں حدیث دوسری بھی ہے. بعض صحابہ قلیل الروایات ہوتے ہیں. جی حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعن جمیعا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے مجلس مسجد میں ہونا بہتر ہے تاکہ ہر ایک آسانی سے آ سکے, کسی کو کوئی تکلف نہ ہو آنے کے اندر. اگر پرائیویٹ جگہ پر مجلس رکھیں گے تو لوگوں کو آنے میں بعض مرتبہ تکلف ہوتا ہے, الا کہ جہاں پرائیویٹ جگہوں پر مجلس رکھی گئی وہ آدمی خود اعلان کر دے گے کہ ہر ایک آ سکتا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ عام متن مجلس عام جگہوں پر رکھنا زیادہ بہتر ہے جہاں ہر ایک آ سکے. خانقاہ ہو, مہمان خانہ ہو, مسجد ہو, مدرسہ ہو, مرکز ہو, ایسی جگہوں کے اوپر. اذ اقبل ثلاثۃ نفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک چل رہی تھی اور تین شخص آئے. دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ تین آدمی مجلس کے قریب سے گزرے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک چل رہی تھی اس کے قریب سے یہ تین آدمی گزرے. अब तीनों आदमी का अलग अलग हाल हुआ वो देखो। फअकबल इस्नानी, उसमें से दो आदमी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए और एक शख्स चला ही गया। तीन आदमी मजलिस के करीब से गुजरे, देखा हुजूर की मजलिस मुबारक चल रही है, तो दो आदमी हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुए और मजलिस की तरफ आ गए, और तीसरा आदमी तो चला ही गया, न मजलिस की तरफ आया न मजलिस की तरफ रुका। दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि तीसरा आदमी मुनाफिक था, इसलिए उसने हुजूर की मजलिस की कदर नहीं की और निकल गया आगे। बहरहाल तीन आदमी आए, दो हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुए, एक चला गया। कौन फवकफा अला रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला को इंद के माने में ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रह गए। हुजूर की जहाँ मजलिस चल रही थी वहाँ दो आदमी खड़े रह गए, और अगर अला को अला के माने में रहने देना हो तो अला के बाद जो है मजलिस को मुकद्दर मान लो, अला मजलिसी रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक चल रही थी वहाँ दो आदमी आकर खड़े हो गए। जैसे कि ये दरवाजा है तो यहाँ वो दो आदमी खड़े रह गए। फअम्मा अहदुहुमा, अब ये दो आदमी में से एक आदमी ने हलके के अंदर खाली जगह देखी, तो आगे बढ़ करके हलके में खाली जगह में वो बैठ गए। उन्होंने ध्यान से देखा कि भाई खाली जगह कहाँ है, जैसे अपने सब में देखते हैं ना कहाँ खाली जगह है, ये सब खत्म हो वहाँ तक का इंतजार कौन करे, देखो नहीं कहीं एक को भी घुसने की जगह हो। तो ये आदमी सच्चे तालिब थे, उन्होंने खड़े खड़े देखा कि कहाँ खाली जगह है, तो वहाँ जाकर के वो बैठ गए। व अम्मल आखरु, दूसरे सहाबी फजलस खल्फहुम, वो मजलिस के पीछे बैठ गए, यानी मजलिस में जितने हजरात मौजूद थे उनके पीछे वो बैठ गए। दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि ये दूसरे आदमी पहले दो तीन कदम आगे चले फिर रिवर्स आए, रिटर्न आए और आकर के वो बैठ गए। इन्होंने भी अच्छा काम किया कि जब देखा कि भाई मजलिस चल रही है तो जहाँ मजलिस का मजमा ख़त्म होता है वहीं बैठ जाने में खैर और भलाई है। तो पहले तो वो थोड़े आगे गए दो तीन कदम, लेकिन फिर वापस आकर के मजलिस का मजमा जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ वो बैठ गए, और वो पहले वाला आदमी बीच में जगह खाली देख कर के वहाँ जाकर बैठ गए। वो अम्मसालिसु, तीसरा आदमी तो चला ही गया, वो वहाँ रुका ही नहीं, निकल गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस चलती रही, हुजूर सारा मंजर देख रहे हैं। पीछे भी रिवायत गुजरी नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा मंजर बहुत बारीकी से आपके जहन अकदस में रहता था, और दौरान मजलिस हुजूर कुछ नहीं फरमाते थे, जो हो सारी बातें बाद में होती थी। जी फलम्मा फरगा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस मुबारक से फारिग हो गए तो इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, तीन आदमियों के मुतालिक मैं तुम्हें बतलाऊं। वो तीन आदमी जो चालू मजलिस में आए थे इनके अहवाल और उनकी हकीकत बतलाऊं। अम्मा अहदुहुम, उनमें से पहला आदमी اس نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ, اس نے اللہ تعالی سے ٹھکانہ چاہا. فَآوَاهُ اللَّهُ, اللہ تعالی نے رحم فرما کر کے اس کو قبول فرما لیا. اللہ نے رحم فرما کر کے اس کو جگہ عطا فرما دی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف فرمائی کہ ایک آدمی تین میں کا وہ مجلس دیکھی, اس نے کہا کیا واہ واہ, حضور کی مجلس ہو رہی ہے, کیوں اس کو چھوڑیں گے, بیٹھ گیا وہ آ کر. تو کہا اس نے اللہ کی طرف انابت کی, دین اور علم کی طرف انابت کی, تو اللہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ نے اپنی رضا عطا فرمائی, اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے دامن کے اندر لے لیا. تو اس نے حضور کی مجلس سے اپنے آپ کو ملایا, اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے ملا لیا, اللہ نے اس کو اپنی رضوان اپنی خوش نودی سے اللہ نے اس کو ملا لیا. اس نے حضور کی مجلس میں ٹھکانہ لیا تو اللہ نے اس کو اپنے قریب ٹھکانہ عطا فرمایا. وَأَمَّا الْآخَرُ, دوسرا آدمی جس کے اندر حیا شرم کا غلبہ تھا وہ آگے نہیں آیا, وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا. فَاسْتَحْيَا, انہوں نے حیا اور شرم سے کام لیا. کیا مطلب حیا شرم سے کام لیا؟ یعنی نمبر ایک اچھی طرح سمجھو, بھیڑ بھاڑ کے اندر گھسنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے سے مجمع موجود ہے, بھیڑ ہے پہلے سے, اس کے اندر گھس جانا انہوں نے بالکل مناسب نہیں سمجھا. دوسرا مطلب سمجھو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ چل رہا ہے, تو انہوں نے یہ حیا کی کہ چالو حلقے کے اندر میں آگے چلا جاؤں. اس کو انہوں نے حضور کی شان کے خلاف سمجھا کہ بھئی میں چالو حلقے کے اندر آگے چلا جاؤں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوگا. تیسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ مجھے اگر آگے جانا ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جانا پڑے گا, اور گردن پھلانگ کے جاؤں گا تو لوگوں کو ایذا ہوگی, تکلیف ہوگی, اسی لیے انہوں نے حیا شرم سے کام لیا اور مجلس کے اندر جہاں جگہ ملی وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے. فاستحیا, شرح فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے فاستحیا کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی ان کی تعریف اور ثنا ہے کہ حضور نے ان کی تعریف فرمائی, ان کے اس طرز عمل کو حضور نے سراہا. جیسے قرآن میں بھی یہ لفظ محل مداح میں آیا ہے, فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء, تو وہاں پر بھی یہ لفظ استحیاء محل مداح اور تعریف کے اندر آیا ہے. اس طرح حضور نے اس کے لیے اس لفظ کے ذریعے سے ان کی تعریف فرمائی. واما الاخر فاستحیا, کہ دوسرے آدمی نے حیا شرم سے کام لیا کہ بھئی بھیڑ بھاڑ میں مت گھسو, حضور کی مجلس میں خلل مت کرو, پہلے سے لوگ موجود ہیں تو گردنیں پھلانگ پھلانگ کر کے لوگوں کو ایذا اور تکلیف مت پہنچاؤ. فاستحی اللہ منہ, اللہ تعالی نے بھی ان سے حیا کا معاملہ کیا. اب پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جتنی بھی انفیالی کیفیات ہے اس کی نسبت ہم اللہ تعالی کی طرف کر نہیں سکتے, انفیالی کیفیتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. ایسے موقع پر اس کا نتیجہ مراد ہوا کرتا ہے. تو فاستحی اللہ منہ, یہاں اس کا نتیجہ مراد لیا جائے گا. کیا نتیجہ مراد لیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا, اللہ تعالی نے ان سے حیا فرمائی, یعنی اللہ تعالی نے ان پر رحم کر کے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان کو سزا نہیں دی. اللہ تعالی نے حیا فرمائی یعنی اللہ نے ان کو رحمت سے مالا مال کیا, ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان کو سزا نہیں دی. اب سوال ہے نے کون سا گناہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان پر رحم فرما کر کے ان کے گناہ معاف کر دیے, سزا نہیں دی؟ تو سمجھو وہ آئے, پھر ابھی گزرا نا کہ وہ دو تین قدم آگے چلے اور پھر لوٹ کے آئے, تو اول تو انہوں نے بھی چلے جانے کا ارادہ کیا, وہ تیسرے کی طرح, وہ تیسرا چلا جا گیا تو اس تیسرے کی طرح انہوں نے بھی چلے جانے کا ارادہ کیا اور دو تین قدم وہ چلے, پھر دل میں احساس ہوا ارے حضور کی مجلس چل رہی ہے, کیا میں چھوڑ کے جاؤں, واپس آئے اور بیٹھ گئے. تو یہ جو ان کی معمولی سی ایک غلطی ہو گئی تو کہا اللہ نے رحم کرم فرما کر کے وہ گناہ معاف کر دیا اور اللہ نے تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دی. باشرہ یہاں پر یوں فرماتے ہیں کہ فاستحی اللہ منہ, یہ بطور مشاکلے کے بیان کیا گیا ہے, بطور مشاکلہ یعنی ایک لفظ آتا ہے تو اس کی مناسبت سے دوسرا لفظ آتا ہے, پیچھے اس کی مثال بتلائی گئی, وجزاء سیئت سیئت مثلها, تو برائی کا بدلہ کوئی آدمی برائی دے دے تو وہ برائی نہیں کہلاتی, لیکن قرآن نے بطور مشاکلہ کے اس کو برائی سے تعبیر کیا. وجزاء سیئت سیئت مثلها, تو اس طرح یہاں فاستحیا کا لفظ آیا تو بطور مشاکلے کے آیا, فاستحی اللہ منہ, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ جو ہے حیا کا معاملہ کیا, گویا کہ شروع کے اندر تھوڑا بہت جو ہے ان کی طرف سے اعراض ہوا تھا, اس اعراض کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, دو آدمی کی کارگزاری ہو گئی, دونوں آدمی کی تعریف ہوئی, اب تیسرے آدمی کو لے لو. وَأَمَّا الْآخَرُ, تیسرا جو مجلس سے چلا گیا تھا, رکا جی نہیں, بیٹھا ہی نہیں, اس کا معاملہ کیا ہوا؟ فَأَعْرَضَ, اس نے مبارک مجلس سے اعراض کیا. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ, اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا. اب دیکھیے تیسرے آدمی کی اعراض کی حالت کیا ہوئی, کہ وہ تو مجلس میں رکا ہی نہیں بلکہ مجلس سے چلا ہی گیا, تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا. یہ بھی لفظ ایسا ہے انفعالی کیفیت کے قبیل سے, کہ بھائی اللہ نے اعراض کیا, کیا مطلب؟ تو کہا نتیجے اعراض مراد لے لو. کیا مراد لیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. یا اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے کا مطلب کیا لینے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے, گویا اس نے مجلس علم سے اعراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. بعض روایتوں میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ چلا گیا نا, اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, اس کے باوجود وہ چلا گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر شدید ہوئے اور آدمی چلا جاوے تو وہ اعراض جو ہے ناراضگی کا سبب نہیں ہے. جیسے کہ کوئی آدمی مجلس میں بیٹھنا تو چاہتا تھا لیکن شدید استنجا اس کو لگا کہ وہ پھر سائڈ سے نکل کر کے جا رہا ہے, یہ اعراض جو ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا؟ ہاں بلا عذر کوئی چلا جائے گا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ناراضگی کا ذریعہ بنے گی. تو وحی کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, پھر بھی وہ چلا گیا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس کو ناراضگی ملی. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لا کر کے ترجمۃ الباب کو ثابت کر رہے ہیں پہلے دونوں آدمی کے بارے میں, کہ دیکھو ایک آدمی نے خالی جگہ دیکھی وہ وہاں بیٹھ گیا, تو مجلس میں خالی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ, یا یہ کہ جہاں مجلس کا مجمع پورا ہو وہاں بیٹھ جاؤ, دونوں چیز کی تمہارے لیے گنجائش ہے. اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ دیکھو مجلس علم سے اعراض کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, یہ بھی ثابت کر دیا. اس سے مجلس علم کی قدر کرو. شراح کرام یہاں بہت اچھے اچھے نتائج انہوں نے اس سے اخذ کیے ہیں. ایک اہم سبق اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنا فرض ہو اس سے اعراض کرنا یہ گناہ ہے. جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے اس سے بلا عذر بلا وجہ اعراض کرنا گناہ ہے. جیسے کہ آپ کو بنیادی عقیدے بھی نہیں معلوم, طہارت نماز کے مسئلے بھی معلوم نہیں, پھر بھی آپ ایسی مجلسیں جہاں بنیادی عقیدے اور طہارت نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہو اس سے اعراض کرو گے تو گنہگار کہلاؤ گے. نمبر دو, فرض علم کے علاوہ مزید علم جو باعث فضیلت ہے, فرض علم کے علاوہ مزید علم جو باعث فضیلت ہے, اگر کوئی آدمی اس کی مجلس سے اعراض کرے گا برا سمجھ کر کے تو گنہگار ہوگا. اب جیسے کہ ہم لوگوں کی مجلس ہے, یہ مجلس یہ ہیں فرض سے آگے بڑھ کر کے مزید علم کی مجلس ہے یا فرض کفایہ کی مجلس ہے, اب کوئی آدمی اس مجلس سے اعراض کرے برا سمجھ کر کے کہ بھئی یہ مجلس میں کیا بیٹھنے کا, یہ لوگ تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں, میں تو ایسی مجلس میں جاؤں گا جہاں جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی باتیں ہوئے, یہ برا سمجھ کر کے ایسی مجلس سے اعراض کرے تو وہ گنہگار ہوگا. تیسرا نتیجہ یہ عکس کیا کہ اگر برا نہ سمجھے ایسی مجلس یعنی زائد علم کی, اس مجلس کو برا نہ سمجھے لیکن بد ذوقی ہے, شوق ہی نہیں ہے یا بد شوقی ہے, اس کی وجہ سے وہ شرکت نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ایسی مبارک مجلس کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا. تو بد شوقی بد ذوقی کی وجہ سے ایسی مجلس سے اعراض کرے تو گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن علم کی مجلس کے انوار اور برکات سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا. پانچویں بات اہم ترین سمجھو جو حضرات شرائع کرام نے اس کے ذیل میں نقل کی ہے, طالب علم بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے سبق سے غیر حاضری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو درس کے برکات سے محروم نہیں کریں گے. بیمار ہو گیا وہ, یعنی واقعی بیمار ہو گیا, یہ نہیں کہ ایسا بیمار ہے کہ وہ کھانے کی مقدار میں کمی تو کیا بیماری میں اضافہ ہی ہو گیا, بلکہ بیماری کے اندر انواع میں اضافہ ہو گیا. تندرستی کے زمانے میں ایک ہی نوع تھی خبز اور ادام, اور اب بیماری کے نام کے اوپر جو ہے مختلف انواع و اقسام کا اضافہ ہو گیا. لیکن سبق کی بات آئی تو کہ میں بیمار ہوں, کھانے میں تو اضافہ ہو گیا اور سبق کی بات آئی تو بیمار ہوں. ایسی بیماری عذرا نہیں ہے. تفریح کرنی ہو تو بیماری معنی نہیں بنتی کہ فجر کے بعد منڈورا کے پل تک چار رستے تک ٹھاٹ سے چل کے جا رہا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہے پیر بہت دکھ رہے اس لیے سبق میں شرکت نہیں کروں گا, یہ عذر عذر نہیں ہے. تو وہاں تک تجھے کس نے چل کے جانے کے لیے کہا تھا؟ تو یہ عذر نہیں ہے. واقعی جو بیماری ہے یہ عذر ہے. اور کوئی اور عذر شدید آ گیا جس کی وجہ سے آدمی سبق کی مجلس میں حاضری نہ دے رہے, تو انشاءاللہ علم کے برکت سے سبق کے برکات سے محروم نہیں رہے گا. چھٹا مسئلہ, اگر بلا عذر بلا مرض سبق سے اس نے غیر حاضری کی تو برکات سے محرومی بھی ہوگی اور آج کے مدارس میں غیر حاضری پر گناہ بھی ہوگا. دھیان سے سن لو کہ اگر بلا عذر بلا بیماری اگر اس نے درس سے غیر حاضری کی تو برکات سے محروم بھی ہوگا, اور ہماری موجودہ مدارس کی ترتیب میں بلا عذر بلا بیماری غیر حاضری پر گنہگار بھی ہوگا. کیوں گنہگار ہوگا؟ عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. کہ اس نے معاہدہ کیا تھا نا داخلہ فارم میں کہ مجھے سبق کے جو اوقات ہوں گے مدرسے کے جو اوقات ہوں گے اس کے اندر میں حاضری کا وعدہ کرتا ہوں, تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی کہلائے گا. کہ اگر بلا بیماری بلا عذر غیر حاضر رہا تو انوار اور برکات سے تو محروم ہو ہی جائے گا لیکن ساتھ ساتھ میں گنہگار بھی ہوگا. اس لیے بھائی سبق سے غیر حاضری مت کیا کرو. اور کسی کی شادی عذر نہیں ہے, کسی کی شادی عذر نہیں ہے. کیا آدمی دادا کی شادی میں جانے کے لیے چھٹی مانگے کہ میرے دادی اما کا نکاح ہو رہا ہے اس لیے میں سبق کی غیر حاضری کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی عذر ہوا؟ اگر ان کی نظر میں آپ کی شرکت اہمیت کی حامل ہوتی تو وہ آپ کی چھٹی دیکھ کر کے نکاح رکھتے. جب انہوں نے آپ کی شرکت کو غیر اہم سمجھا تو ہی تو آپ کے مدرسے کے اوقات میں انہوں نے نکاح رکھا. تو جہاں آپ کی شرکت کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو وہاں جانے کا مطلب کیا؟ جانا ہی نہیں چاہیے ایسے نکاح کے اندر. تو آپ کو تو یوں کہ بھائی جمعہ کو رکھو تو میں آؤں گا, چھٹیوں میں رکھو تو میں شرکت کروں گا, ورنہ میں شرکت نہیں کروں گا. اگر ان کی نظر میں آپ کی اہمیت ہے تو آپ کی چھٹی کو سامنے رکھ کر کے وہ جو ہے نکاح کی تاریخ کا انعقاد کریں گے, ورنہ تو جو ہے وہ طے کر کے آپ کو اطلاع دیں گے. تو مطلب کہ آپ کی کوئی ویلیو ہے نہیں ان کی نظر میں, اسی لیے پہلے تاریخ طے کی بعد میں آپ کو اطلاع دی. ایسی شادیوں میں شرکت ہی نہیں کرنی تھی. حضرت مولانا عبد الغنی صاحب احمد آباد میں گجرات کے ذمہ دار پرانے علماء میں سے تھے. حضرت مولانا فرش شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے, مجاز بھی تھے. تو میں نے ایک مرتبہ رمضان میں ان کے ساتھ اشرا لگایا تھا جماعت میں, تو مشکات پڑھنے کے زمانے میں. تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میرے مہینے میں تین دن کی تاریخیں متعین ہیں. ہر مہینے جو تین دن لگانے ہو تو اس کی تاریخ فکس ہے. اس تاریخ میں گھر میں بڑی سے بڑی شادی بھی ہوگی میں نہیں رکوں گا, میں چلا ہی جاؤں گا. تو کہا اب سارے رشتے داروں نے دیکھ لیا کہ مول صاحب کی تاریخ دیکھ کر کے تین دن کی تاریخ دیکھ کے نکاح کی تاریخ طے کرو, ورنہ وہ تو رکیں گے نہیں, وہ تو چلے ہی جائیں گے. تو جب ہم ہمارے دینی علمی سلسلے کو اہمیت دیں گے تو لوگ قدر کریں گے, ورنہ اگر ہم ہی قدر نہ کریں تو پھر لوگ کہاں سے قدر کریں گے؟ لوگ بھی قدر نہیں کریں گے. اسی لیے پہلے ہم قدر کریں اپنے ان سلسلوں کی, اپنے من میں ڈوب کے آجا سراغے زندگی, تو اپنا کسی کا نہ بنتا مت بن, اپنا تو بن, کم سے کم ہم اپنی تو قدر کریں, اس درجے میں تو آوے ہم لوگ. جی
باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم بلغی قوام ساقی تابعین.
اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں, اہم اہم پروگراموں کی دعوتیں آتی ہیں میرے پاس, صاف کہہ دیتا ہوں میں سبق چھوڑ کے نہیں آؤں گا, صاف کہہ دیتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا سبق. آپ کو جو ہے میرے موافق وقت میں رکھنا ہو تو رکھو. بہت من مت سماجت لوگ کرتے ہیں, اتنا اہم پروگرام ہے, یہ ہے, بلائیں, دکھنا ہے, میں سبق جاتا ہوں میں نہیں آؤں گا. سیدھی سیدھی بات, ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بات. سب لوگ اب تو جانتے کہ آئیں گے نہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. اور یہ جو ہے نا صرف ملکی پروگرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ اس نسبت پر فورین کی دعوتوں کو بھی ٹھکراتا ہوں میں. یہ میرے اسباب کے ایام ہیں, میں نہیں آؤں گا. اگر آپ کو دعوت دینی ہو, فلاں دنوں میں چھٹیاں آ رہی ہے, تب آپ نظام بنائیے تو آؤں گا, ورنہ میں نہیں آؤں گا. الحمدللہ فورین کے پروگرام بھی ٹھکراتا ہوں. ابھی حج تو شرعی مسئلہ ہے, کیونکہ وہ تاریخ تو اللہ کی طرف سے متعین ہے, وہ آگے پیچھے کر نہیں سکتے, ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. الحج و اشہرم معلومات, اس لیے وہ ایک مجبوری ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. اب یہ ترجمۃ الباب میں امام علی مقام ایک حدیث شریف کا ٹکڑا لائے. یہ کتاب الحج میں انہی الفاظ سے یہ روایت ہے, اور امام علی مقام کا طرز آپ کو معلوم ہے کہ وہ آیت اور احادیث کو بھی ترجمۃ الباب بناتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. تو یہ روایت بالکل حدیث شریف کے الفاظ ہیں جو انہوں نے یہاں پر ذکر رکھی ہے. ترجمۃ الباب کی اس روایت کا ترجمہ سمجھو. پہلا لفظ ہے مبلغ. مبلغ کا معنی کیا؟ جس تک دین کی بات پہنچائی گئی. او آ ای آ فض, کہ وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوگا. او آ کا دوسرا ترجمہ ہے افہم, وہ زیادہ سمجھدار ہوگا. من سامعین, سننے والے کے مقابلے کے اندر. یعنی ایک آدمی نے حدیث سنی, اب وہ دوسرے کو سناتا ہے, تو جس کو اس نے حدیث شریف سنائی, ہو سکتا ہے کہ جس کو سنا دی وہ زیادہ اس کو یاد رکھے اور یاد رکھ کر کے دوسروں کو پہنچا دے. یہ سنانے والا تو بھول جائے, لیکن جس کو سنایا وہ یاد رکھ کر کے اس کی اشاعت خوب کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو سنایا وہ زیادہ سمجھدار ہے سنانے والے کے مقابلے کے اندر, اور وہ اپنی سمجھداری سے اس میں سے نئے نئے احکام اور مسائل کا استنباط کرے, نئی نئی باتوں کو اس میں سے نکتے اس میں سے نکالے. اس طرح ہو سکتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تم نے مجھ سے سنی وہ پہنچاؤ لوگوں کو. ہو سکتا ہے کہ تم بھول جاؤ اور جس کو پہنچا دی وہ یاد رکھے, اور اس کی حفاظت کا سلسلہ جاری اور برقرار رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے سنا دیا وہ زیادہ سمجھدار ہے اور وہ اس سے جو ہے نئے نئے مسائل عکس کریں گے, نئے نئے علمی نکات نکالیں گے, اسی لیے دین کی بات پہنچا دو. اسی لیے پہنچا رہے ہیں کہ ہم بھول بھول جاوے تو آپ ماشاءاللہ اچھے حافظے کے لوگ ہیں, اس کو محفوظ رکھیں گے اور دوسروں کے سامنے اس کی اشاعت کریں گے. اور زیادہ سمجھدار ہو تو اس میں سے اور نئی نئی باتیں نکال کر کے مرتب کر کے اس کی اشاعت کریں گے. اسی نیت سے یہ باتیں آپ کو پہنچائی جاتی ہے. یہ ترجمۃ الباب ہے. اب مقصد کیا؟ ایک مقصد تو ترجمے سے ہی واضح ہو گیا کہ دین کی بات پہنچاؤ, پہنچانے والے کے مقابلے میں دوسرا زیادہ یاد رکھ کر زیادہ اشاعت کرے, یا دوسرا زیادہ سمجھدار ہو تو اس سے مسائل مستنبط کر کے نئے نئے مسائل امت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرے. اسی حوالے سے یاد رکھنا کہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور آیا تو بعض حضرات تابعین ایسے اونچے درجے کے ثابت ہوئے کہ خود صحابہ کرام مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے. تابعین کے اندر ایسے اونچے درجے کے حضرات آئے کہ خود حضرات صحابہ کرام ان سے علمی مذاکرہ کرتے تھے اور علم کے اندر ان سے رجوع کرتے تھے. ایسے تابعین ثابت ہوئے. دوسرا مقصد سمجھو, اپنے سے ادنا درجے کے آدمی سے علم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس سے علم حاصل کرنا ہو وہ آپ سے اعلیٰ درجے کا ہی ہو. اپنے سے ادنا درجے کے آدمی سے بھی علم حاصل کر سکتے ہو, جیسا کہ اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ مشہور ہے نا, کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کتا کب بالغ ہوتا ہے وہ معلوم نہیں تھا. تو اب یہ کس کو پوچھے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے, تو انہوں نے پوچھا تھا ایک بھنگی سے کہ بھائی کتا کب بالغ ہوتا ہے. تو اس نے بتلایا تھا نا مسئلہ کہ جب وہ ٹانگ اونچی کر کے پیشاب کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بالغ ہو گیا, اور جب تک ٹانگ چوڑی کر کے پیشاب کرے سمجھو کہ وہ نابالغ ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس بتلانے والے کا احترام کیا اور اس کا اعزاز کیا کہ ایک بات میں یہ میرے استاد ہیں, اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا. تو آدمی اپنے سے کم درجے والے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. تیسرا مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا, معلم بڑا فقیہ بڑا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. معلم بڑا فقیہ بڑا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس کے پاس جو صحیح علم ہے جتنی مقدار میں ہے اس کو حاصل کر لو, یہ بھی کافی ہے. اس کے پاس جو صحیح علم ہے جتنی مقدار میں ہے اتنا حاصل کر لو, یہ بھی کافی ہے. ہر معلم بڑا فقیہ بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں. اب دیکھیں ہمارے جو مکاتب کے استاد ہیں جن سے ہم نے مکتب پڑھا تھا, تو ان کے پاس جتنا علم تھا وہ لے لیا. ان کے پاس کیا مکتب پڑھنے کے لیے آپ ڈھونڈنے جاؤ گے کہ کوئی شیخ الحدیث آپ کو مکتب پڑھائے یا کوئی مفتی اعظم آپ کو بیٹھ کر کے مکتب پڑھائے. ان کے پاس جو علم تھا صحیح تھا وہ ہم نے لے لیا ان کے پاس. تیسرا مقصد سمجھو, پڑھ کر کے پڑھاؤ ورنہ علم ضائع ہو جائے گا. پڑھو اور پڑھاؤ ورنہ علم ضائع ہو جائے گا. ہر نفیس چیز اس میں بخل کا مزاج عام ہے. ہر نفیس چیز میں بخیلی کرنے کا مزاج عام ہوتا ہے. جو عمدہ چیز ہوتی ہے نا آدمی اس میں بخیلی کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا ہی طرح جو سستا والا ہو اس میں بخیلی کرتا ہو؟ یہ جتنے بھی لوگ بوتل لے کے لگاتے پھرتے ہیں وہ تھرڈ کلاس میں سستے ہی ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر لو. کبھی دیکھا کہ جو ہے وہ عود ہو آلہ اور کمبوڈی عود ہو جو تیس چالیس ہزار روپے کا تولا ہو یا لاکھ روپے کا تولا ہو لگانے آئے آپ کو نکل کر کے, وہ تو سنبھال سنبھال کے جیب میں رکھیں گے, بلکہ آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا. تو جا کر اگر دل میں کچھ سخاوت آئی تو آدھی قطری لگا دے رہے, قطرا بھی پورا نہیں, ورنہ نفیس چیز کے اندر بخل عام ہے دنیا کے اندر, اور عمدہ تو نفیس چیز میں بخل عام ہے اور علم نفیس چیز ہے, اسی لیے لوگ اس میں نعوذ باللہ بخل سے کام لیتے ہیں. تو امام بخاری اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرو, یہ نفیس چیز ہے, پھر اس کے اپنے پاس رکھ مت چھوڑو, بخیلی مت کرو, بلکہ اس کی اشاعت کرو, اس کو خوب پھیلاؤ دنیا کے اندر تاکہ علم منقطع نہ ہو جائے, علمی سلسلے ختم نہ ہو جائے اور علم دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے. انہی احادیث کی بنیاد پر حضرات محدثین نے ہر طرح علم سیکھا, حضرات محدثین نے ہر طرح علم اپنے چھوٹوں سے بھی علم سیکھا, اپنے بڑوں سے بھی علم سیکھا, معاصر سے بھی علم سیکھا, ہم زمانہ اساگر سے اکابر سے معاصر سے ہر ایک سے انہوں نے حدیث کی روایت لی. حضرات محدثین نے وہاں یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے چھوٹے سے کیوں روایت لوں, اپنے ہم زمانہ سے کیوں روایت لوں. یہ معاصرت ہے نا, ہم زمانہ ہونا, یہ علم میں حجاب بنتا ہے کہ یہ تو میرا ہم درس, یہ تو میرا ہم سبق, اس کو کیا پوچھنے کا, کوئی بڑے علامہ کو پوچھو. یہ مزاج غلط ہے, نہیں غلط طریقہ ہے. حضرات محدثین نے اساگر سے روایت لی, اکابر سے روایت لی, معاصر سے بھی روایت لی. آپ کو معلوم ہے امام بخاری نے امام ترمذی سے بھی روایت لی ہے, حالانکہ شاگرد ہیں امام ترمذی امام بخاری کے, لیکن امام ترمذی سے بھی امام بخاری نے روایت لی ہے. صحیح میں نہیں ہے, الجامع صحیح میں نہیں لی, چونکہ یہاں تو شرائط ان کے بہت ادھرے ہیں اس لیے یہاں روایت نہیں لی ہے. ادب المفرد وغیرہ میں وہ امام ترمذی سے بھی روایت لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ. اب دیکھیے اتنا اونچے درجے کا انسان, لیکن اپنے شاگرد ہے امام ترمذی, ان سے روایت لے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ علمی سلسلے کے اندر آدمی اپنے سے چھوٹے درجے کے لوگوں سے بھی علم حاصل کرے, اس کے اندر آر اور شرم محسوس نہ کرے. تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع, بہت سے وہ جن کو یہ دین یہ رب تقلیل کے لیے آیا ہے. یاد رکھنا کیا مطلب تقلیل کے لیے, کہ جن جن لوگوں کو پہنچایا جائے وہ تمام ایسے نہیں ہوا کرتے, یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ جن کو بھی پہنچاؤ آپ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہو, ہر ایک کے ہر ایک یا زیادہ سمجھدار ہو, ایسا نہیں. کچھ کچھ ایسے نکلیں گے کہ جو زیادہ یاد بھی رکھنے والے ہیں اور زیادہ سمجھنے والے بھی ہیں.